وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ اس خبر سے شروع کریں گے کہ افغان سرکار نے طالبان کو بلا شرط حکومت میں شامل ہونے کی پیشکش کی ہے. اس سلسلے میں ہم طالبان کے امریکہ کو دیے گئے بیان پر بھی بات کریں گے کہ امریکہ ان سے براہ راست بات کرے. ہمارا اگلا موضوع ہوگا مشال خان کا کیس, جبکہ آخر میں ہم بات کریں گے کشمیر میں داعش کی موجودگی اور شام کی صورتحال پر. لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل افغانستان میں ایک بین الاقوامی کانفرنس ہونے جا رہی ہے اور افغانستان ہمارا سب سے بڑا موضوع ہوگا. اس سلسلے میں ہمیں جوائن کیا ہے لغمان صوبے کے گورنر آصف ننگ نے, جبکہ پشاور سے ہمارے ساتھ ہیں سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار مشتاق یوسف زئی. یہاں امریکہ سے بھی ہم ایک نقطہ نظر لیں گے. آئیے اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں جو ہماری ساتھی شہناز نفیس نے تیار کی ہے.
حالیہ دنوں میں افغان طالبان کی جانب سے امریکہ کو براہ راست مذاکرات کی یہ دوسری پیشکش ہے. افغان صدر غنی کے ترجمان دوا خان نے وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے ایک انٹرویو میں کہا کہ امریکہ کو خط بھیجنے کے بجائے افغان طالبان کو چاہیے کہ وہ مذاکرات کے لیے افغان حکومت سے رابطہ کریں.
طالبان و جنگ شدی دا افغانستان دا حکومت او دا افغانستان دا خلق سر دی بنان سولہ دا افغانستان.
طالبان کی لڑائی افغان عوام اور افغان حکومت کے ساتھ ہے. امن بات چیت کی نمائندگی کا حق افغان حکومت کا ہے. دوا خان کا مزید کہنا تھا کہ کل کابل میں ہونے والے اجلاس میں افغان حکومت کی جانب سے طالبان کے ساتھ مذاکرات سے متعلق ایک جامع تجویز پیش کی جائے گی. ان کا کہنا تھا کہ اس تجویز کو تسلیم کرنے والوں کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں گے. امریکہ میں ایشیائی امور کے ماہر ماروین وائن بام کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ کے بیانات کے باوجود کئی امریکی عہدیدار کہہ چکے ہیں کہ وہ طالبان کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں. تاہم وہ کہتے ہیں کہ طالبان کی طرف سے امریکہ کو اس طرح کی پیشکش کا مقصد افغان اور امریکی حکومت میں خلیج پیدا کرنا ہے.
So what we have here again is a very clever attempt here by the Taliban to take advantage of really on the part of the United States what they see is an almost desperation to find some way.
افغان طالبان کافی ہوشیاری سے کام لے رہے ہیں اور وہ موجودہ حالات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, لیکن طالبان کی ان کوششوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا کیونکہ افغان حکومت کے بغیر آپ مذاکرات کے عمل کو شروع نہیں کر سکتے. مسٹر وائن بام کا مزید کہنا تھا کہ ان کی نظر میں امریکہ افغان حکومت کو شامل کیے بغیر افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے کبھی نہیں بیٹھے گا. دوسری جانب پاکستان سے دفاعی تجزیہ نگار جنرل طلعت مسعود کا کہنا تھا کہ خطے میں امن کے لیے ضروری ہے کہ امریکہ طالبان کی یہ پیشکش قبول کرے. افغان حکومت کی بجائے امریکہ کو مذاکرات کی پیشکش کی وجہ بیان کرتے ہوئے جنرل طلعت مسعود کا کہنا تھا,
حکومت جو ہے وہ ایک تو کسی کا نمائندہ افغانستان کا صحیح نمائندہ نہیں ہے اور وہ وہاں صرف اس وجہ سے ہیں کہ امریکہ کی ان کی پشت پر ہے اور وہ خود آپس میں ان کی بڑی تفریق ہے اور ان سے بات کرنا بالکل بیکار ہے. اور جب تک امریکہ کی ان کو حمایت حاصل ہے تو وہ وہاں رہیں گے, جس دن امریکہ کی حمایت ختم ہوگی تو وہ ختم ہوں گے. یہ ایک تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں.
بہت شکریہ جنرل صاحب. شہناز نفیس, اردو وی او اے, واشنگٹن.
اور ہم شروع کرتے ہیں لغمان صوبے کے گورنر آصف ننگ سے. یہ پہلے فرا صوبے کے گورنر ہوتے تھے. ننگ صاحب, بڑی خبر ہے یہ کہ آپ لوگوں نے طالبان کو یہ پیشکش کی ہے کہ اس وقت بات چیت کے میز پر آئیں. یہ بتائیے کہ اس کی تفصیلات کیا ہیں اور کیا طالبان کی طرف سے کوئی جواب آیا ہے؟
جی, میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کو اور سارے سامعین کو اور آپ کے دوسرے مہمانوں کو.
وعلیکم.
یہاں افغانستان میں جو یہ کابل پروسیس جو ہے اس کا کانفرنس ہے, یہ دوسرا کانفرنس ہے. اس کانفرنس جو پہلا تھا اس میں بھی زیادہ تر فوکس جو تھا وہ وار اگینسٹ ٹور اور ایریا میں جو سچویشن تھا اس کے حوالے سے, بات چیت ہوئی اور مزید کوآرڈینیشن اور مزید کانسنسس کے لیے ایک اجماع ہوا. لیکن اس پر اس کا ایک اسپیشلٹی یہ ہے کہ یہ اجلاس جو ہے کابل میں ہے اور اس میں 30 سے زیادہ ممالک کے عمائدین آتے ہیں, فورن منسٹر یا ڈپٹی فورن منسٹر, مطلب اس میں یونائٹڈ نیشن کی نمائندگی بھی ہے اس میں. تو اہم بات جو ہے, سب سے پہلا ایجنڈا جو ہے اس میں پیس اور پیس ڈائلاگ اور مصالحہ ہے طالبان کے ساتھ, اور دوسرا جو افغانستان میں اپوزیشن ہے اور ملٹن اپوزیشن. دوسرا اس میں جو ایشو ہے وہ سیکورٹی ہے ریجن کی اور افغانستان کی, اور اس میں جو ممالک یہاں پہ اس کو خطرہ ہے اور خدشات ہے کہ یہ ٹیررسٹ اور انسرجنٹ گروپ جو ہے ان کو خطرہ بن سکتا ہے, جس طرح داعش کی اور جس طرح 22 سے زیادہ انسرجنٹ گروپ افغانستان میں اب موجود ہے. تو یہ سب ممالک جو ہے اس خطے میں اس خطرے سے یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس پر بات چیت کریں.
ہم چلتے ہیں مشتاق یوسف زئی کی طرف. مشتاق یوسف زئی, نظر آتا ہے کہ طالبان کی بھی نظر تھی اس بین الاقوامی کانفرنس پر, کیونکہ اس سے قبل ہی انہوں نے امریکہ کو کہا ہے کہ ان سے ڈائریکٹلی بات چیت کریں. آپ بتائیے ان کی سوچ کیا ہے, طالبان کیا سوچ رہے ہیں اس وقت؟
میرے خیال میں خود طالبان کے اندر کچھ دڑے ایسے ہیں کہ وہ بات چیت کے حق میں ہیں, اور وہ لوگ جو فیلڈ کمانڈرز ہیں جو کہ افغانستان میں ہیں اور اس وقت وہ لڑ رہے ہیں, تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ بات چیت نہیں چاہتے, وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح لڑائی جاری ہو, اور ان کو یقین ہے کہ شاید ایک دن ایسا آئے گا کہ امریکہ اور باقی جو غیر ملکی افواج ہے وہ افغانستان سے نکل جائیں گے, تو پھر ان کے لیے آسان ہے کہ افغان گورنمنٹ اور افغان ٹروپ کے ساتھ وہ لڑے, اور پھر یہ آخر کار کچھ علاقوں کے اوپر پھر قابض ہو جائیں گے. لیکن یہ ایک سوچ ہے طالبان کے اندر, اب کافی ان میں نئے لوگ آ رہے ہیں, کافی ایجوکیٹڈ لوگ بھی آ رہے ہیں ان میں, تو اور کچھ اس کے علاوہ ان کے جو تعلقات ہیں مختلف ممالک کے ساتھ تو وہ بھی ان کو مجبور کر رہے ہیں. تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت مضبوط گروپ طالبان کے اندر اب ایسا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کا پولیٹیکل آفس ہے, سیاسی دفتر جو ہے قطر میں, اور وہ ان کے پاس اختیار ہو اور وہ خود بڑے بڑے جو پیسے لے ہیں وہ کر سکتے ہیں. اور ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ وہاں سے کچھ لوگ پاکستان بھی آئے تھے, کچھ افغانستان گئے تھے, تو اس طرح دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پاکستانی لیڈرشپ بھی ایک قسم کی دباؤ ڈال رہی ہے افغان طالبان کے اوپر, اور جو کچھ ممالک ہیں جس طرح چین اور روس اور پھر عرب ممالک, تو وہ بھی جو افغان طالبان کے نزدیک سمجھ جاتے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں افغان طالبان سے, وہ ان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ بات چیت شروع کریں. لیکن یہ ان کے اوپر کافی کوشش ہوئی تھی اب ریسنٹلی کہ افغان طالبان افغان حکومت کے ساتھ بیٹھ جائے, کیونکہ دونوں افغان ہیں اور ظاہر ہے وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں, ایک دوسرے کی ٹریڈیشن کو جانتے ہیں, لیکن طالبان کے زیادہ تر لوگ نہیں چاہتے کہ وہ افغان حکومت کے ساتھ بات کرے, وہ کہتے ہیں کہ فیصلے بالآخر امریکہ نے کرنے ہیں, تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ خود امریکہ سے بات کریں. اور جو کل ان کا بیان آیا تھا تو یہ تقریباً ابھی دو ہفتے میں ان کا بہت بڑا ڈیولپمنٹ ہے طالبان کی طرف سے کہ یہ دوسرا بیان ہے, اور خود وہ چاہتے ہیں کہ وہ امریکہ کے ساتھ براہ راست بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اور چونکہ کل افغانستان میں کابل پیس پروسیس کے نام سے ایک کانفرنس ہو رہی ہے, اور ان میں بہت سارے ممالک ایسے بھی ہیں کہ جن کے ساتھ طالبان کے ایسے مراسم ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر یہ بات اس کے اوپر ضرور بات ہوگی, اور لوگ یہ سوچیں گے کہ طالبان شاید نہیں چاہتے کہ بات چیت ہو, وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ بم دھماکے ہوں, لڑائی ہو. تو طالبان نے اس سے پہلے ان کو ہینڈل کرنے کے لیے اور ٹیکل کرنے کے لیے یہ بیان انہوں نے جاری کیا کہ ہم بات چیت کے حق میں ہیں, اگر امریکہ چاہتا ہے تو جو ان کا سیاسی دفتر ہے, جو پولیٹیکل کونسل ہے, وہ ان سے رابطے کر سکتے ہیں اور ان سے بات کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں طالبان کافی ہوشیار ہے, اور انہوں نے پہلے ہی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو کل وہاں پہ بات ہوگی, مختلف جو وفود ہیں مختلف ممالک کے وہ آئیں گے, اور افغانستان کی سیکیورٹی کی بات ہوگی, تو لازماً طالبان کو بھی مورد الزام ٹھہرایا جائے گا. اس لیے طالبان نے پہلے ہی یہ بیان جاری کیا کہ ہم بات چیت کے حق میں ہیں اگر چاہتے ہیں امریکہ ان کے ساتھ.
ہم لوٹتے ہیں لغمان صوبے کے گورنر آصف ننگ کی طرف. ننگ صاحب آپ بتائیے, ہم جانتے ہیں کہ امریکہ نے ایک بہت بڑی کارروائی شروع کر دی ہے افغانستان میں, آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ان حملوں کی وجہ سے افغان طالبان کو کتنی چوٹ پہنچی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے جواباً کارروائی میں طالبان نے کابل میں بڑے حملے کیے تھے, لیکن ہمیں دوسری طرف کا پتہ نہیں چل رہا ہے. جی
طالبان جو ہے انڈر پریشر ہے, اب طالبان پر بہت زیادہ دباؤ ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی جو یہاں پہ افغانستان میں نیٹو فورسز ہے, جو امریکن فورسز ہے, ائتلاف جو اتحادی افواج جو ہم کہتے ہیں, اور باقی ہمارا فورس افغان نیشنل آرمی, اس کا بھی بہت زیادہ طالبان پر دباؤ ہے. ابھی صوبے قندھار میں طالبان اس کا جو مرکز تھا اب بہت اس میں ویک ہے, بہت ضعیف ہوا اور کمزور ہوا اس صوبے میں. ہلمند میں طالبان کا اس سال میں اس کا امید تھا کہ صوبے ہلمند کو وہ فتح کرے گی, لیکن اب ہلمند میں بہت جگہ جو ہے وہ طالبان جت میں تھا وہاں سے وہ نکل چکا ہے, اور وہاں پہ ان کو بہت صدمہ بھی پہنچا. یہاں پہ کابل میں جو طالبان کی آپریشن تھا بم بلاسٹ کا, جو دو تین حادثہ ہوا اس کا کوئی اثر آرمی پر نہیں تھا, لیکن وہاں پہ عوام پہ بہت اثر پڑا. یہ ایسا کوئی آرمی بیس میں بھی نہیں تھا, پولیس بیس میں بھی نہیں تھا, اسپتال کے سامنے ایک بم ایکسپلوژن ہوا. باقی جو ہے طالبان, میں سمجھتا ہوں یہ کہ ابھی طالبان جو کہتے ہیں کہ ہم بات چیت کے لیے آمادہ ہے, ہم بات چیت کرتے ہیں لیکن امریکہ سے کرتے ہیں, پھر یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن اس کا بھی کوئی معنی تو ہے. ایک معنی یہ ہے کہ طالبان مجبور ہے, دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ وہ پریشر جو ہے ان کا پازیٹو یہ نتیجہ ریزلٹ نکلا, یہ جو پریشر ہوا اس دباؤ ڈالا طالبان پر اس سال, اور جو ٹرمپ کا جو اسٹریٹجی تھا اس کا بھی ایک پازیٹو ریزلٹ ہے اس کا جو. اور تیسرا بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ طالبان شاید جو جس طرح ہم کہتے ہیں ٹائم گیم کرتے ہیں, وہ ٹائم کو ٹائم کلر تھے, وہ سمجھتے ہیں کہ اس بات چیت میں اس کانفرنس کے بعد جو بات ہے وہ دنیا بھی بھول جاتے, اور جو ہم آئے دن ہے دنیا کی یہاں پہ آتے وہ بھی بھول جاتے, اور ہم پھر وہی کرتے جو پہلے کرتے تھے. لیکن ہم جو ہمارا انالائز ہے افغان عوام کا, افغانستان کا, سرکار کا اور انٹرنیشنل کمیونٹی کا, کہ طالبان دن بدن ضعیف ہو جاتا رہی ہے, اور اس کا بہت ٹھکانے جو ہے اب خطرے میں ہے, اور اب لڑ بھی نہیں سکتے. یہاں پہ ابھی افغانستان میں دو تین جگہ پہ داعش کے ساتھ بھی ان کی لڑائی ہے, اور یہاں پہ ان کا وہ مجبور ہے کہ پیس ڈائلاگ میں حصہ لے, لیکن بات یہ ہے کہ وہ مانتے کہ ہم حصہ لیتے, لیکن یہ میرے خیال میں پہلا سٹیج ہے. اس سٹیج میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم امریکہ سے بات کرتے ہیں, تاکہ اس کی جو طالبان کی جو انسرجنٹ ہے ان کو یہ کہے کہ ہم پاور میں ہیں, اور دیکھے ہم افغان سرکار کے ساتھ بات نہیں کرتے, ہمارا بات جو ہے بڑوں کے ساتھ ہے اور بڑا امریکہ ہے. اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایک ٹیکٹک ہے, لیکن اس کا بھی ایک ایڈریس ہے.
آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ چند منٹ اور رہیں, میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں افغان سرکار کی طرف سے طالبان کو بلا کسی شرط کے حکومت میں شامل ہونے کی پیشکش کے بارے میں. ہم جانتے ہیں یہ ایک بہت بڑا موو ہے, اور اس سلسلے میں ہمیں لغمان صوبے کے گورنر آصف ننگ نے جوائن کیا ہے, جبکہ پاکستان سے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار مشتاق یوسف زئی ہیں. بعض لوگوں نے ہمیں کال بھی کیا ہے, ان کو بھی لیتے ہیں, لیکن اس وقت ایک مختصر بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
جی ہمارے مہمانوں سے اگر کوئی سوال ہے تو کیجیے، کیونکہ اس کے بعد ہم ان کو خدا حافظ کہیں گے۔ سیالکوٹ سے ہمیں کال کیا ہے محمد یاسین نے۔
جی السلام علیکم۔ جی
وعلیکم السلام۔
جی میں یہاں جو موجود مہمان ہیں اگر کوئی بھی ان میں سے جواب دینا چاہے تو میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں جی کہ امریکہ پہلے تو یہ کہتا رہتا ہے کہ طالبان سے ہماری بات کروائی جائے، پاکستان پر بھی زور دیتا رہتا ہے، تو اب طالبان جو ہیں تقریباً آج دوسری دفعہ انہوں نے آفر کیا ہے کہ بات چیت کے لیے ہم تیار ہیں، تو امریکہ اس پہ فوری رسپانس کیوں نہیں دیتا کہ ہاں جی ہم بھی تیار ہیں، وہ خاموش کیوں ہو جاتا ہے؟ اچھا امریکہ واقعی بات کرنا چاہتا ہے یا یہ ویسے ہی بس اس کو ایک پروپیگنڈے کے طور پر لیتا ہے؟ تھینک یو۔
اور قصور سے طارق چختائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟
جی السلام علیکم بہن، میرا پینلسٹوں سے سوال میرا یہ ہے کہ مذاکرات تو ایک بہت اچھی بات ہوتی ہے نا، لیکن اس میں شرط کون سی ہے کہ یہ مختلف ڈیوائڈر ہیں مختلف گروپس میں تمام طالبان، اور طالبان کے علاوہ ان کے ایک گروپ ہے حقانی نیٹ ورک، جب یہ مذاکرات کے ٹیبل پہ آئیں گے تو یہ کیسے ممکن ہو سکے گا کہ سب کے ساتھ مذاکرات اب دہشت گردی نہیں ہوگی؟
اچھا ٹھیک ہے، آپ کی بات ہم نے سن لی۔ چترال سے محمد شفیع کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟
السلام علیکم۔ جی بہت اچھی بات ہے مذاکرات، لیکن سوال یہاں پہ یہ ہے کہ دیکھیں مرنے اور مارنے والے جو ہے یا تو طالبان ہے یا تو افغان حکومت ہے، لیکن سوالیہ نشان یہ ہے کہ اس میں فائدہ جو ہے وہ کس کو ہوگا؟ مذاکرات نہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بہت شکریہ۔
اور مرید خان کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میاں والی سے؟ میاں والی سے مرید خان۔
السلام علیکم سر۔
وعلیکم السلام۔ جی جی بات کیجیے۔
جاب کر سے بات کر رہا ہوں جناب، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امریکہ جو ہے وہ افغانستان سے نہیں جانا چاہتا، اور یہ جو وہاں کی حکومت ہے افغان حکومت، وہ بھی چاہتے ہیں کہ جنگ جاری رہے کیونکہ اس میں اس کا فائدہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ
اچھا ٹھیک ہے آپ کی بات ہم نے سن لی۔ اور اس کے علاوہ ہمیں کال کیا ہے مالاکھنڈ سے شاہد اقبال نے۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
جی میرا سوال یہ ہے کہ یہ طالبان کی مقابلات کے خلاف جو مزاحمت ہے نا، تاریخ سے کیسے لکھی گی؟
اچھا ٹھیک ہے، ہمیں کالز آ رہی ہیں لیکن ہم اپنے مہمانوں کی طرف جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کو خدا حافظ کہیں گے۔ ننگ صاحب، جانے سے پہلے اگر آپ تبصرہ کرنا چاہیں، بہت مرتبہ تاریخ میں یہ ہوا ہے کہ سمجھا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے امن آ جائے افغانستان میں، اس مرتبہ آپ کتنے پر امید ہیں اس کے لیے؟
میرا خیال میں ایک پروسیس ہے جو اب شروع ہوا، اور یہ اچھی پروسیس ہے جو مذاکرات تک پہنچ گیا طالبان، اور لڑائی جو ہے وہ حل نہیں ہے افغانستان کے لیے، یہ ایک بہت بڑا مصیبت ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر طالبان کا ارادہ اور اختیار ان کے ہاتھ میں ہے تو شاید لڑائی بند ہو جائے اور ختم ہو جائے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے زیادہ یہ گیم جو ہے اسے تھوڑا سا زیادہ پڑا ہے، اور یہاں پہ جو یہاں کی ایجنسیاں ہیں، خفیہ ایجنسیاں، ان کے پراکسی وار جو ہے وہ بھی ہیں، اور طالبان اس کا ایک حصہ بھی ہے۔ یہاں پہ ڈرگ مافیا جو ہے ان کا بھی ایک حصہ طالبان ہے، اور ڈرگ مافیا ٹیررزم سے بھی بڑا ایک نیٹورک ہے۔ اس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ جو ایران ہے، ریشیا ہے، ان کی جو مقاصد ہے، ان کی جو گیم ہے، ان کی جو تضادات ہیں امریکہ سے اور غرب سے، مغرب سے، مطلب اس کا ایک نشانہ یہ ہوگا کہ شاید ان کے لیے گیم کا دا اینڈ نہیں ہے، شاید جاری ہوگا کچھ برسوں کے لیے۔ لیکن دوسرے پہلو جو ہے، جو امید کی پہلو ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب طالبان میں بھی کچھ دم نہیں رہا، اور یہ ریجن جو ہے ان کا بھی یہ سمجھ آنا چاہیے کہ ان کی لڑائی ان کے مفاد میں نہیں ہے، تو اس لیے اس کو دل کرنا ضروری ہے۔ اور ٹرمپ نے بھی جو تمرکز کیا، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہمارا کنسنٹریشن جو ہے افغانستان میں اس پر ہوگا کہ ہم لڑائی کو ختم کریں، اور ہمارا جو افواج کا واپسی جو ہے وہ باعزت واپس آ جائے۔
صرف ایک منٹ رکیں، مشتاق یوسفزئی جانے سے پہلے آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ کیونکہ امریکہ نے بھی بے تحاشا پریشر رکھا ہوا ہے پاکستان کے اوپر، آپ جانتے ہیں حقانی نیٹورک پر سے ہاتھ ہٹانے کے لیے بار بار کہا گیا ہے، اب تو بڑے خطرات ہیں پاکستان کو، کہ اس کا شمار ان ملکوں میں ہو سکتا ہے جو دہشت گردی کی پشت پناہی کرتے ہیں. آپ کے خیال میں اس پریشر کا کوئی فرق ہم دیکھیں گے؟
جی بالکل, کچھ شواہد ایسے ہیں اور کچھ آثار اس طرح ہیں کہ پاکستان اب سیریسلی اس بات کے اوپر سوچ رہا ہے, اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ وہ افغان طالبان جن کے خاندان یہاں پہ تھے, جن کے یہاں پہ اسٹیکس تھے, تو ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ بات چیت کا راستہ اختیار کرے. اور اس طرح بھی ہے کہ کچھ پاکستانی علماء جن کا کافی اثر رسوخ سمجھا جاتا ہے افغان طالبان کے اوپر, ان کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے. اور یہ کالر نے سوال کیا ہے کہ اگر بات چیت کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں طالبان تو پھر حقانی نیٹورک کا کیا بنے گا؟ تو شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جو حقانی نیٹورک کے اس وقت آپریشنل چیف ہے سراج الدین حقانی, وہ اس وقت افغان طالبان کے ڈپٹی لیڈر ہے. یعنی افغان طالبان کا سربراہ جو ہے وہ شیخ ہیبت اللہ ہے, اور شیخ ہیبت اللہ کے بعد جو طالبان کا سپریم لیڈر ہے وہ سراج الدین حقانی ہے. تو اس طرح تو ممکن نہیں ہے کہ حقانی نیٹورک کے بغیر طالبان بات چیت کر سکتے ہیں. اور یہ جو انہوں نے کل بیان جاری کیا تھا, تو طالبان اس طرح نہیں کرتے. ان کی جو سپریم کونسل ہوتی ہے رہبر شورا, تو وہ فیصلے وہاں پہ ہوتے ہیں, اور پھر آگے یہ جب اپروو کر جاتے ہیں اور چیزوں کو مان لیتے ہیں, تو پھر جو پولیٹیکل کونسل ہے قطر میں جن کے لوگ بیٹھے ہیں, پھر ان کو یہ بیان دیا جاتا ہے کہ آپ اس کو ریلیز کریں. تو طالبان کی ایک ان کی مضبوطی کا آپ انداز اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ابھی تک ان میں کوئی دڑا بندی نہیں ہوئی ہے. ان سب لوگ جب فیصلہ کر لیتے ہیں رہبر شورا لیڈرشپ کونسل, تو پھر سب لوگ اس پہ متفق ہوتے ہیں. اور میرے خیال میں کافی نرمی بھی آئی ہے افغان طالبان کے شرائط میں. دیکھیں پہلے جب ان کی شرائط ہوتی تھی کہ تب ہم بات کریں گے امریکہ کے ساتھ جب یہاں سے نکل جائیں گے, لیکن اب دیکھیں جب مری میں 2015 میں جب یہ لوگ بیٹھے افغان طالبان کے لوگ بیٹھے امریکہ کے ساتھ, چین کے بھی نمائندے تھے, پاکستان کے بھی لوگ تھے, افغان حکومت کے بھی لوگ تھے, تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ کافی پیچھے ہٹے ہیں اپنے جو ان کے بڑے سخت شرائط ہوتے تھے کہ پہلے امریکہ اور نیٹو فورسز افغانستان سے چلے جائیں پھر ہم بات کریں گے. لیکن ہم نے دیکھا کہ امریکہ بھی وہاں پر ہے, نیٹو بھی وہاں پہ ہے, اور بھی ممالک ہیں, لیکن طالبان پھر بیٹھ گئے, ان کے ساتھ بات چیت بھی ہوئی, اور اس سے پہلے بھی کافی جگہوں پہ بات چیت ہوئی ہے. تو میرے خیال میں اچھی بات ہے, اور اب ان کو احساس ہونے لگا ہے. لیکن پاکستان کا اس وقت بڑا کلیدی کردار ہے, اور ایسا دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پاکستان یہ کردار ادا کر رہے ہیں. چین کا بھی اہم کردار ہے, اور چین اور روس, اور کچھ ایسے اشارے ہیں کہ طالبان نے چین اور روس کو بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ اگر آپ یہ مذاکرات آگے بڑھا سکتے ہیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. میرے خیال میں یہ بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے.
بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. ہمارے ساتھ تھے لغمان صوبے کے گورنر آصف ننگ, جبکہ پاکستان سے تھے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار مشتاق یوسف زئی. بہت شکریہ اور خدا حافظ. لیکن ہم اگلے 5-7 منٹ تک آپ لوگوں کے کالز بھی لیتے رہیں گے افغانستان کے معاملے پر, کیونکہ ہمیں یونیورسٹی آف ٹالہاسی فلوریڈا کے سیاسیات کے پروفیسر عظمت رسول نے جوائن کیا ہے. پروفیسر عظمت, آپ کو خوش آمدید.
بہت شکریہ انفیسہ.
تو کہا یہ جاتا ہے کہ طالبان تو دراصل آئی ایس آئی کی پیداوار ہے, اور بہت سارے لوگ کہیں گے کہ جس طرح سے طالبان کو بھیجا گیا تھا پاکستان کی طرف سے 1996 میں, اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ 2001 کے بعد ظاہر ہے امریکہ نے بڑی کوشش کی لیکن افغانستان میں امن نہیں آیا. اس وقت جب ایک بین الاقوامی کانفرنس ہو رہی ہے افغانستان میں, اور امریکہ نے بھی پاکستان کے اوپر خاصا ایک ٹائٹ رکھا ہوا ہے نظر, آپ پر امید ہیں کہ کوئی امن آ سکتا ہے؟
جی, اصل میں یہ تو ایک بہت ہی ویلکم موو ہے کہ لوگ بیٹھیں مل جل کے بات کریں, لیکن یہ توقع رکھنا کہ اس کے نتیجے میں امن آ جائے فوری طور پہ, میرے خیال میں یہ بہت ہی مشکل بات ہے. چونکہ بہت سارے ایسے عناصر نہ صرف پاکستان میں موجود ہیں بلکہ افغانستان کے اندر موجود ہیں اور طالبان کے اندر موجود ہیں, جو اس امن کو سیبوٹیج کرنے کی پوری صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور کوشش بھی کرتے رہتے ہیں. یہ ایک وار اکانومی کی بات ہے, ایک لڑائی کے مسلسل چلتے رہنے کی بات ہے. طالبان کے اندر بہت سارے گروپس ایسے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ دے ہیو نتھنگ ٹو لوز, ان کا کچھ بھی نہیں جا رہا, और अमेरिका को वो थकाना चाहते हैं, अमेरिका के इत्तेहादियों को थकाना चाहते हैं, और जैसे माजी के अंदर अफगानिस्तान से रशिया को विड्रॉल करना पड़ा, तो वो इस उम्मीद में है कि अमेरिकन भी एक दिन विड्रॉ कर जाएंगे। और जैसा
लेकिन कत कलामी होती है प्रोफेसर अजमत, अब सूरत हाल कुछ थोड़ी सी तब्दील नजर आती है, क्योंकि तालिबान ने जिस तरह से पेशकश की है कि वो अमेरिका से बराह रास्त बात करना चाहता है, उसमें हमारे जो सीनियर सहाफ़ी मुश्ताक यूसुफ़ज़ई बता रहे थे कि वो तलखी नहीं नज़र आती है जो माजी में तालिबान की गुफ्तगू में थी, अब उनका लहजा बहुत नरम पड़ गया है। जी
नफीसा, देखिए तालिबान ने वक्त बहुत कुछ सीखा है, और इस बात में कोई शक नहीं, मैं मुश्ताक की इस बात से बिल्कुल मुतफिक हूँ कि तालिबान ने सीखा है, और वो ये जानते हैं कि अमेरिका के साथ एक जंग और एक बिल्कुल लामुसाही जंग उन्हें भी गैर मकबूल बना देगी, और ये जंग जो है ये अफगान आवाम के हक में नहीं है। लेकिन मैं ये मतलब मैं इसमें ये समझता हूँ कि कोई भी एक छोटा सा वाक्य इस सारे मामले को खराब कर सकता है, और इसी तरह से होता है कि जैसे ये गुज़श्ता दिनों काबुल के अंदर ये धमाके हुए तो मामला फिर जो है वो बहुत पीछे चले जाते हैं। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इसके नतीजे के अंदर इस तरह की सूरत-ए-हाल हो, मैं भी पूरी उम्मीद हूँ, लेकिन उसके साथ साथ जो एक ग्राउंड रियलिटीज है, जो कुछ माजी में होता रहा है, जो हिस्ट्री हमें बताती है, वो ये बताती है कि जब तक इस सारे मामले में रीजनल पावर मिल के ईरान पाकिस्तान रशिया चाइना ये मिलके एक पेज पे नहीं आ जाते, और इनके अंदर इनकी अपनी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो दूसरे सारे कुछ ऐसे फैक्शंस हैं जो जरा थोड़ा सा स्टेट की पॉलिसी से हट के काम करते हैं, वो सारे एक पेज पे नहीं आते, तो मेरे ख्याल में ये बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जो तालिबान है इनके ऊपर पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस नहीं है, बल्कि उनके ऊपर और भी इन्फ्लुएंसेज हैं जिनके साथ बातचीत करनी जरूरी है।
हमारे साथ दो तीन मिनट और हैं, कुछ कॉलर्स को लेते हैं। लैया से खादिम हुसैन कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जनाब, बात कीजिए।
जी मैडम, आप फरमा रही थी कि तालिबान जो है वो आईएसआई की पैदावार है, ये ऐसा नहीं है, ये अमेरिका ही की पैदावार है, और ये याद रखें अफगानिस्तान में अमेरिका कभी भी कामयाब नहीं होगा, ये बात आप सोच लें समझ लें।
अच्छा, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। और देर से हमें कॉल किया है लियाकतुल मुल्क ने। जी जनाब,
अस्सलाम वालेकुम। नफीसा बीबी, अफगानिस्तान तालिबान ने जो शुरू में जो बात कही थी, जो शर्त लगाई थी कि हम उस वक्त तक मुज़ाकरात नहीं करेंगे जब तक गैर मुल्की अफवाज यहाँ यानी नाटो और अमेरिका के अफवाज नहीं जाते, आज भी वही बात कर रहे हैं। और अब 2001 और 2018 में बहुत बड़ा फर्क है, तापी मनसूबा है।
आपकी बात हमने सुन ली, आपके कॉल करने का शुक्रिया। और बनू से हमें कॉल किया है अली ने। जी जनाब,
वालेकुम
सलाम।
सलाम के बाद अर्ज है कि मैं साहबान से ये सवाल करना चाहता हूँ कि ये मुज़ाकरात अगर आज हो रहे हैं, ये अगर कुछ साल पहले हुए होते तो यकीनन ये जंग खत्म हो जाता।
अच्छा, शुक्रिया,
बड़ी मेहरबानी,
शुक्रिया। और हाफिज सिराज कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप?
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
जी मैं मोहतरमा, बात यह है, ये जो है ना, ये पहले अमेरिका ने कहा था कि हम वो तालिबान के साथ हैं, अब मतलब है वो ये बगावत कर गया कि मतलब है जैसे ये बात है कि जो बगावत करेगा ना उसके साथ बगावत होगी, अब ये कहता है कि ये दहशतगर्द है, हालांकि खुद बनाया था इन्होंने पहले।
गिलगित से हमें कॉल किया है नवेद ने। अच्छा, और रावलपिंडी से अब्दुल रहमान।
हेलो, सलाम अलैकुम।
वालेकुम सलाम।
जनाब, जब तक इंडिया अमेरिका एक पेज पे, जब तक इंडिया नहीं चाहेगा तो फिर इस तरह सुलह नहीं होगा। आप पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया अपनी कोशिश कर रहा है भाई, तकलीफ इंडिया।
अच्छा, शुक्रिया आपकी कॉल करने का। और अटक से गुलाब खान कुछ कहना चाह रहे हैं।
मैडम, मेरी तो ये मेरा ख्याल है कि
کوئی جب تک امریکہ کو کوئی اور آگے مورچہ نہیں ملتا تو یہ مورچے کو وہ چھوڑے گا نہیں, ایسا ہی لگتا ہے.
اچھا شکریہ. کیونکہ ہمیں اب وائنڈ اپ کرنا ہے اور مجھے ایک اور کالر ہیں. جی اپنا نام بتائیں, کہاں سے کال کر رہے ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے؟ نام بتائیں.
میرا نام سیف اللہ بھاٹ ہے.
اچھا جی بات کیجیے اور مختصر بات کیجیے. اچھا آپ کی کال کرنے کا شکریہ. اور کیونکہ پروفیسر عظمت رسول کو بھی کلاس میں لوٹنا ہے لہٰذا اس سیگمنٹ کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں. بہت شکریہ پروفیسر عظمت کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. اس کے بعد ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
پاکستان کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں, لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھولی رکھنی چاہیے.
پاکستان اور بھارت کے
کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے.
Tonight I ordered great ideas.
25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360 صرف آج نیوز پر.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں اور موضوع ہے مشال خان کا کیس, جس میں ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ کوئی 25 ملزمان کو رہا کر دیا گیا ہے. اس سلسلے میں ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے رکشندہ ناز نے. وہ انسانی حقوق کی وکیل ہیں, پشاور میں ہوتی ہیں اور وہ ہمیں مزید بتائیں گی اس کیس کے حوالے سے. لیکن ہمارے ساتھ اس وقت ایک رپورٹ بھی ہے اور ہمارے نمائندہ شمیم شاہد نے اس موضوع پر یہ رپورٹ فائل کی ہے, آئیے سنتے ہیں.
مردان کے عبدالولی خان یونیورسٹی کی طالب علم مشال خان کے قتل کیس میں 25 سزایافتہ ملزمان کو پشاور ہائی کورٹ کے ایبٹ آباد بینچ نے رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے. عدالت نے 25 ملزمان کو دی جانے والی 3 سال قید کی سزائے ختم کر کے انہیں حفاظتی مچل کے جمع کرانے پر رہا کرنے کا حکم دیا, جبکہ 5 سال قید پانے والے ملزمان کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا ہے. یہ فیصلہ پشاور ہائی کورٹ کے ایبٹ آباد بینچ کے جسٹس لال جان خٹک اور جسٹس سید عتیق شاہ نے منگل کو ملزمان کی طرف سے دائر کردہ ایک جیسی درخواستوں پر سنایا. مشال خان کے خاندان نے پہلے ہی سے ایبٹ آباد کے انسدادی دہشت گردی کی عدالت کے 7 فروری کے فیصلے کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر رکھی ہے, جس میں رہائی پانے والے ملزمان کو سزا دینے اور 25 ملزمان کی سزاؤں میں اضافے کی استدعا کی گئی ہے. مشال خان قتل کیس میں مقتول کے والد اقبال خان کی پیروی کرنے والے وکلاء کے پینل میں شامل وکیل فضل خان نے وائس آف امریکہ سے بات چیت میں ایبٹ آباد بینک کے فیصلے کو غیر قانونی اور ناانصافی پر مبنی قرار دیا. انہوں نے کہا کہ پشاور ہائی کورٹ میں ان سزاؤں میں اضافے کی اپیل پہلے ہی سے زیر سماعت ہے, جبکہ یہ واقعہ ایبٹ آباد ہائی کورٹ بینچ کی حدود میں نہیں بلکہ پشاور ہائی کورٹ کی حدود میں واقعہ ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ سزایافتہ ملزمان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات درج ہے, لہذا ایبٹ آباد بینچ کے لیے ملزمان کی سزاؤں میں تخفیف کرنا, انہیں معاف کرنا یا ضمانتوں پر رہا کرنا مناسب نہیں. فضل خان ایڈوکیٹ نے اپنے موکل کی جانب سے ایبٹ آباد بینچ کے اس فیصلے کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں اپیل دائر کرنے کا اعلان بھی کیا ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
جی اور ہم رکشندہ ناز کی طرف جاتے ہیں, وہ انسانی حقوق کے لیے کوشاں رہی ہیں اور وکیل بھی ہیں. اور رکشندہ ناز, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا تھا, ہولناک واقعہ ہوا مشال خان کے ساتھ, یہ تو پشاور میں ہوا تھا, یہ کیسے ہو گیا کہ ایبٹ آباد میں اس کو ٹرانسفر کیا گیا؟
شکریہ نفیسہ. یہ واقعہ مردان میں عبدالولی خان یونیورسٹی میں ہوا تھا اور اس کی جورسڈکشن جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ بنتی ہے.
جی.
اور اس میں بیسیکلی جو فضل خان نے بہت رائٹلی یہ بات کہی, کیونکہ ہم سب سول سوسائٹی کے جو ممبران ہیں وہ شدت سے انتظار کر رہے ہیں جو پشاور ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل ہوئی ہے, تاکہ ہم اس کیس کو پرسو کرے، کیونکہ پہلے ہی ان کو جو سزائیں دی گئی تھی وہ کم تھیں۔ اور یہ پاکستان میں جو اس وقت ہمارے عدالتی نظام کے اندر مسائل چل رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اس کی شکل یہ بھی ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو پٹیشن آپ نے ہائر بینچ میں آلریڈی فائل کی ہے وہ آپ کسی سملر لیول کے بینچ میں کیسے، آپ مطلب ہائی کورٹ میں فائل کی اور پھر اس کے ایک بینچ میں فائل کر کے اور آپ اس میں جسٹس لینے۔ دیکھیں اس وقت جو ساری صورتحال ہے آلریڈی ہمارے بہت سیریس کنسرن ہے کہ جس وقت جب ویڈیوز چلا چلا کے لوگوں کو پکڑا جا رہا تھا اور ان کو دیکھا جا رہا تھا تو اس میں کچھ ایسے ملزمان بھی تھے جن کے اوپر ہمارے جو جج صاحبان ہیں وہ فرد جرم عائد کرنے کے لیے ریلکٹنٹ تھے اور ان کو بار بار کہا جا رہا تھا کہ دیکھیں اس کے اوپر تو یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی مشال خان زندہ ہے اور یہ اس کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کے اوپر ایک چک اور لگ سکتی ہے۔ تو یہ اس پورے کیس کو اگر آپ پاکستان کی آپ اعلیٰ سطح کی آپ چاہے جوڈیشری لے لیں چاہے ہماری پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن لے لیں اس وقت مردان تھی یا ہماری جو پروونشل گورنمنٹ لے لیں، اس وقت یہ سب کے سب ایسے لگتا ہے کہ جیسے جو جتنے لوگ ان میں انوالو تھے کسی کا اور اکراس دا پارٹی، سب سے آگے جو ہے وہ پختون صرف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے جو تھے اسٹوڈنٹ تھے، پی ٹی آئی کے تھے، جے آئی کے تھے، جے آئی ایف کے تھے، اور پھر اس طرح کی جو ہمیں جیسچر نظر آئے کہ جی باقی تو ویلکم کر رہے تھے، حیدر ہوتی نے بھی جو ریلیز ہونے والے ہیں ان کو بھی ویلکم کیا، تو اوور آل ہمیں پولیٹیکل پارٹیز کی سطح پر بھی، پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن پہ بھی اور اپنی جوڈیشری کی سطح پہ بھی وہ پرزور جو آپ کہتے ہیں نا کہ ایک ہونی چاہیے، ایک آپ کو پولیٹیکل ون نظر آنی چاہیے کہ اس طرح کے واقعے دوبارہ نہ ہو، آپ اس کے خلاف ایک اسٹرانگ ایکشن کریں، یہ اوور آل بہت لیک کر رہا ہے۔
بالکل صحیح ہے، اور اسی معاملے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر ریاض احمد شیخ ہیں، یہ فیکلٹی آف ایڈوکیشن اینڈ سوشل سائنسز کے ڈین ہیں زابست میں۔ ڈاکٹر ریاض، جس طرح سے مشال خان کا استحصال ہوا اور غلط بنیادوں پر توہین رسالت کیس کی آڑ میں ان کو قتل کر دیا گیا، کل پرسوں کا یہی واقعہ ہوا ہے کہ کرسچین شخص کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے اور غالباً انہوں نے خودکشی کر دی جب انہوں نے اپنے کزن پر حملہ کرنے سے گریز کیا جو توہین رسالت کیس میں مطلوب تھے، اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے۔
ہاں دیکھیں، یہ جو بات سامنے آئی ہے وہ تو جو نئی مذہبی تنظیمیں سامنے آ رہی ہیں تو بتایا جا رہا ہے کہ جی لاہور کا جو علاقہ ہے شادرہ، اور شادرہ میں یہ جو ہے لبیک یا رسول تحریک جو ہے اس کے کچھ لوگوں نے یہ الزام عائد کیا کہ جی یہ شخص جو ہے فیس بک پر کچھ مواد اپلوڈ کر رہا تھا اور یہ سب کچھ ہے، تو اسے بہرحال گرفتار کر کے لے گئے ہیں۔ ایف آئی اے کا جو سائبر کرائم ونگ ہے وہ اسے لے گیا ہے، اسے جو پوچھ گچھ کرنی تھی یا جو کچھ بھی کرنا تھا، تو ان دا مین ٹائم یہ اس کے کزن کو بھی بعد ازاں اس کے گھر سے لے کر گئے، اور جب کزن کو اس کے گھر سے لے کر گئے ہیں تو پھر وہ ایک جو ایف آئی اے کا ورژن ہے وہ تو ساری بات بہودہ ورژن ہے، اس کو میرا خیال میں اس جھوٹے ورژن کو تو یہاں ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو اس کا جو کزن ہے جو ساجد مسیح جس کا نام ہے، تو اسے مطلب ایک وہ غیر انسانی سلوک کرنے کے لیے کہا گیا اپنے کزن کے ساتھ، جس پر کہ ابھی تک آپ نے کوئی چارج پروو نہیں کیا اور آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ سوڈمی کریں، مطلب یہ غیر انسانی رویہ ہے شاید جس کی مثال نہ ملے۔ اس نے جب انکار کیا ہے تو اسے زبردستی کہا گیا کہ کریں، تو اس نے جو کھلی ہوئی کھڑکی ہے وہاں جو فورتھ فلور سے ایک دم جمپ کیا ہے، تو اور اس دوران وہ سوسائڈل اٹیمپٹ تھا اس بچے نے اٹھنی جانے اس سے کرنے کے لیے، اس دوران وہ بہت بیڈلی جو ہے وہ انجرڈ ہوا ہے، اس کی ٹانگیں ٹوٹی ہیں، اس کا جو ہے وہ جبڑا ٹوٹا ہے، اور شدید مطلب امید نہیں تھی کہ یہ بچے گا لیکن وہ پہنچا۔ لیکن جو سب سے بھیانک بات ہے کہ یہ جو ایف آئی اے کا جو ونگ ہے، یہ جو سو کال سائبر کرائمز کا جو ونگ ہے، انہوں نے جب اس جو وہ نیچے گرا ہے تو اسے اس کو اٹینڈ کرنے کی کوشش نہیں کی, اسے جو ہے ایف آئی اے کے دوسرا جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کو کہتے ہیں امیگریشن کا اسٹاف, انہوں نے دیکھا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گراؤنڈ فلور تو ہمارے پاس ہے, ہمارے پر لائبلٹی بن جائے, تو وہ اس کو کسی طرح جو ہے بٹھا اس کو لے جا کے ہاسپٹل چھوڑ کے جان چھڑا کر واپس آئے ہیں. اب ذرا تصور کیجئے کہ جب ریاست کے اداروں کے اندر اس قسم کا ان ٹالرنس اور ان ہیومن رویہ آ جائے تو میرے خیال میں ایک ریاست کو اپنے آپ کو ریاست کہنے سے شرم آنی چاہیے, کیونکہ ریاست کے لیے تو ہم سوچتے ہیں کہ ریاست تو ماں کی طرح ہوتی ہے, تو کیا ماں اپنے بچوں کو اس طرح مارتی ہے بے درتی سے؟
ہاں, ہم لوٹتے ہیں رکشندہ اناز کی طرف. رکشندہ اناز, جو ہم سن رہے ہیں وہ یہ کہ کے پی آئی میں, کے پی میں, خیبر پختونخوا میں صورتحال اور بھی زیادہ گھمبیر ہوتی جا رہی ہے. جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ کہ پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان غالباً جے یو آئی سمیع الحق کو خاصی رقم دینے جا رہے ہیں, اور کوئی جہاد یونیورسٹی بھی بننے جا رہی ہے, اس کے بارے میں بتائیے.
دیکھیں, اس وقت جو جس طریقے سے مدرسہ حقانیہ کو دیا جا رہا ہے, اور یہ پہلی دفعہ نہیں دیا, اس سے پہلے بھی ایک بڑا اماؤنٹ جب ہمارے ساؤدرن ڈسٹرکٹس بالکل نہ ہونے کے برابر ان کو پیسے دیے گئے, اس کے مقابلے میں مدرسہ حقانیہ کو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ایک بہت بڑا اماؤنٹ اس وقت بھی دیا, اور اب جو دینے جا رہے ہیں وہ تو اس سے کہیں ٹرپل, آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اماؤنٹ میں زیادہ ہے, کروڑوں کی جو بلینز کی بات ہو رہی ہے. اور یہ ہو رہی ہے کہ جی ان کو آپ مین سٹریم میں لائیں گے. آپ کے مین سٹریم میں لانے کے لیے آپ کو وہی انسٹیٹیوٹ ملا ہے کہ آپ کو شاید اس بارے میں معلومات ہو کہ کچھ عرصہ پہلے جو ایگریکلچر یونیورسٹی پہ طلبہ کے اوپر اٹیک ہوا, وہ تو کے پی کی پولیس کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے بہت حد تک نقصان ہونے سے بچا لیا, لیکن وہاں پر بھی جس بروٹیلٹی سے جتنے ہمارے اسٹوڈنٹ کو وہاں پہ کل کیا گیا, اس میں آپ جو مدرسہ حقانیہ سے پڑھے ہوئے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ انوالو تھے. تو ایک ایسا انسٹیٹیوٹ کے جو افغان جہاد سے لے کے آج تک جب کبھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو آپ کو وہاں سے جہادی ایلیمنٹس ملتے ہیں, تو آپ ابھی بھی اس کو ٹرائی کرنا چاہتے ہیں, جبکہ اسی صوبے میں زلزلے اور اس کے علاوہ جو جہادی تنظیموں کے ہاتھوں جو ہمارے لڑکیوں کے اور لڑکوں کے جو اسکولوں کو بلو اپ کیا گیا, وہ اسکولوں میں کریک چھتوں کے نیچے اگر یا بغیر چھتوں کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ باہر بیٹھ کے پڑھتے ہیں, آپ اس کے لیے تو ایجوکیشن کے فنڈ کو انکریز نہیں کر رہے. اس میں یہ جہاد سے زیادہ یا ان کا مین سٹریم سے زیادہ یہ جو ہمارے یہاں پہ پروونشل گورنمنٹ کے اندر جو سمپتیز پائی جاتی ہیں اس طرح کے مدرسوں کے ساتھ اور اس طرح کے جو ہمارے ایلیمنٹس ہیں ان کے لیے ایک واضح آپ کو نظر آتا ہے کہ سمپتی موجود ہے, اس پہ ان کو پلیز کرنے سے زیادہ ہم نہیں سمجھتے.
جی بالکل,
اس کی کوئی ضرورت ہے.
جی جی, ایک بہت اہم سوال ڈاکٹر ریاض احمد شیخ سے. ڈاکٹر ریاض, آپ کے آنے سے پہلے کالرز کہہ رہے تھے کہ آئی ایس آئی نے طالبان کو نہیں بنایا, لیکن اگر تاریخ پہ نظر ڈالی جائے تو آپ کچھ بتا سکتے ہیں کہ آئی ایس آئی اور جے یو آئی فضل الرحمان سمیع الحق گروپ کا کیا کردار رہا طالبان کو بنانے میں؟ بہت مختصر.
جی جی نفیسہ, دیکھیں یہ جو پورا افغان جہاد ہے اس کے ڈفرینٹ ڈفرینٹ فیزز رہے ہیں. جو پہلا فیز ہے جب ہم کہتے ہیں 79 سے بعد ہوا, اس وقت تو ظاہر بات ہے طالبان نہیں تھے, تو اس وقت دوسری پارٹی تھی جس کا نام تھا جماعت اسلامی. یہ ذرا وہ کہتے ہیں اربن عرب پڑھے لکھے لوگ سو کال جو ہیں وہ اس کے ساتھ تھے, جس میں جنرل اظہر اور اس قسم کے لوگ تھے, یہ مل کے جہاد کر رہے تھے. پھر جب اور افغان جو تھوڑے سے جو ریفیوجیز تھے ان کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے. پھر جب یہ 89 کے بعد جب وہ سوویت یونین کی فورسز وڈرا ہوئی ہیں تو پھر سیکنڈ فیز آیا جہاں ان کو لگا کہ اب جی افغانستان کے اندر جو ہے ان کو یہ جو جا رہی ہیں سوویت فورسز تو وہاں گراؤنڈ پہ ان کو لوگوں کو رکھنے کی ضرورت پڑے گی. تو پھر انہوں نے جو ہے یہ 89 کے بعد جو ہے وہ طالبان کو جو بنانے کی کوشش, اور یہ کون سی
جی پہلے مجاہدین اور پھر طالبان.
جی پہلے مجاہدین پھر طالبان,
بالکل صحیح ہے. ہم صرف دو کالرز کو موقع دینا چاہتے ہیں. مالاکنڈ سے بہت دیر سے سلمان ہولڈ پہ ہیں. جی جناب بات کیجیے.
ہلو جی, ہلو جی, السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
عرض یہ کہ اہلیہ کا نام جب ٹی وی پہ یا نیوز پہ جو دیہاتی لوگ سنتے ہیں تو سب ہنستا ہے, اس لیے کہ اس ملک میں جو ہے نا اہلیہ کہا ہے, کیونکہ یہ ملک جو ہے نا وہ اس ملک کے جو سیکورٹی ادارے ہیں وہ دہشت گرد کے معنی ہے, ہم کروڑوں لوگ گواہی دیتا ہے, تو اس میں عدلیہ کہا کہ کون سا عدلیہ, یا حیثیت ہے لوگوں کو عدلیہ کدھر ہے, نام بھی نہیں ہے اس کا, ادھر ماشاء اللہ ہے مکمل جمہوریت آئین اس ملک میں ہے ہی نہیں ہے.
اور ہنگو سے عمر دین کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟
یہ عرض یہ کہ جو عمران خان ہے جو الیکشن میں پہلے کھڑے ہو گئے تو ڈی آئی کو تو کوئی جانتا نہیں تھا, لوگوں نے دل کھل کر ان کو ووٹ دیا ہے اور یہ لوگوں کے اس پر پورا نہیں اترے, کوئی کام انہوں نے کیا نہیں عوام کے لیے, تو اب انہوں نے پیسہ دے کر اس مدرسے کو یہ جو مولوی صاحب آ رہے ہیں ان کو اپنے ساتھ ملایا کہ ہم اس طرح آئندہ الیکشن جیت جائیں گے, لیکن آئندہ الیکشن جیت نہیں سکتے اس لیے کہ انہوں نے کام نہیں کیا, اس لیے پیسے دے رہے ہیں ان کو.
ٹھیک ہے, آپ کی بات بھی سن لی اور اس سیگمنٹ کو ہم یہاں ختم بھی کرنا چاہ رہے ہیں. ہمارے ساتھ تھیں انسانی حقوق کے لیے کوشاں وکیل رکشندہ ناز, جبکہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر ریاض احمد شیخ بھی تھے جو کہ ڈین ہیں فیکلٹی آف ایجوکیشن اینڈ سوشل سائنسز زابس میں. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے انتہا پسندی کے بارے میں, اور انتہا پسندی کی سب سے بڑی مثال ہے داعش, جس کے بارے میں آج کہا جا رہا ہے کہ, اور بلکہ کشمیر میں پولیس نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ داعش وہاں موجود ہے. ہمیں اس وقت کشمیر یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر شیخ شوکت حسین نے جوائن کیا ہے, سری نگر میں ہوتے ہیں, ان کو بھی ہم سنیں گے, لیکن اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی رپورٹ بھی آپ کو سنانا چاہتے ہیں. پیش کر رہے ہیں یوسف جمیل.
اس حملے میں جو استصحاب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں کے اتحاد حریت کانفرنس کے ایک لیڈر فضل الحق قریشی کے گھر کی حفاظت پر مامور پولیس اہلکاروں پر کیا گیا, ایک پولیس اہلکار ہلاک ہوا تھا, حملہ آور اس کی بندوق بھی اڑا کر لے گئے تھے. اس بندوق کی تصویر پیر کو شدت پسند تنظیم داعش سے وابستہ ویب سائٹ الاماکا پر ڈال دی گئی, اس دعوے کے ساتھ کہ پولیس اہلکاروں پر حملہ اس کے جنگجو نے کیا تھا. ویب سائٹ پر لکھا گیا, کشمیر کے سرینگر شہر کے نزدیک کل فائرنگ کر کے ایک پولیس انصر کو قتل کر دیا گیا, جنگ چھڑ چکی ہے. شوری زدہ ریاست کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس شیشپال وید نے داعش کی طرف سے کیے گئے اس دعوے کے ردعمل میں وائس آف امریکہ کو بتایا,
انہوں نے کلیم کیا ہے, انہوں نے نومبر میں بھی کیا تھا جب مغیب ٹیررسٹ مارا گیا تھا سری نگر کا اور ہمارا ایک سب انسپکٹر شہید ہوا تھا, اور اس میں بھی کلیم کیا. گراؤنڈ پہ تو کوئی ایسا چینج تو دکھتی نہیں ہے, بٹ نیڈس ویریفیکیشن, ول سی. ہو سکتا ہے کوئی لون وولف ٹائپ ہو جو اس کو پلے کرتا ہے, جیسے انفلوئنسڈ بائی دی آئیڈیالوجی, جیسے وہ تھے, جیسے آپ ذاکر موسیٰ القاعدہ کی آئیڈیالوجی سے انفلوئنسڈ.
سری نگر میں ہی گزشتہ سال نومبر میں پولیس پر کیے گئے ایک حملے کے دوران جوابی کاروائی میں ہلاک ہونے والے ایک عسکریت پسند مغیث احمد میر کی تدفین میں ہزاروں لوگوں نے حصہ لیا تھا. اس موقع پر کھینچی گئی تصویریں جن میں عسکریت پسند کی میت کو داعش کے جھنڈے میں لپیٹا ہوا دیکھا جا سکتا تھا سوشل میڈیا کے ذریعے وائرل ہو گئی تھیں, جس کے بعد داعش نے اماکہ کے ذریعے یہ دعویٰ کیا تھا کہ پولیس پر حملہ اس کے جنگجوؤں نے کیا تھا. لیکن بھارتی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں داعش کی موجودگی کے امکان کو خارج کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ انہیں ملک کے نوجوانوں پر پورا اعتماد ہے, وہ داعش کے ہاتھوں گمراہ نہیں ہوں گے. اس دوران وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے نئی دہلی میں راجناتھ سنگھ سے ملاقات کر کے ریاست کی مجموعی حفاظتی صورتحال اور حد بندی لائن پر بھارت اور پاکستان کے افواج کے درمیان جھڑپوں سے پیدا شدہ حالات پر غور و خوض کیا. عہدیداروں کے مطابق تازہ جھڑپوں میں پونچھ کے علاقے میں بھارت کے سرحدی حفاظت دستے یا بی ایس ایف کے دو اہلکار زخمی ہو گئے, جبکہ ایک گاؤں خانہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا اور وہاں موجود مویشی ہلاک ہو گئے. یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر.
اور ہم کشمیر یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر شیخ شوکت حسین سے ابتدا کرتے ہیں. ڈاکٹر شوکت، آپ بتائیے بنیادی طور پہ داعش کی کشمیر میں موجودگی کے محرکات کیا ہیں؟
اصل میں ابھی تو حتمی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ داعش کشمیر میں موجود ہے، کیونکہ پولیس کے جو جس کا حوالہ آپ کے نامہ نگار نے دے دیا، انہوں نے کہا تحقیق کی جا رہی کہ ایسا صحیح ہے یا نہیں. مجھے لگتا ہے کہ باوجود اس کے کہ کچھ میڈیا یا کہیں اس چیز کا ذکر ہوا ہے، میں نے سمجھتا یہاں داعش کی موجودگی ہے اور پولیس نے بھی اس کو حتمی طور پر کنفرم نہیں کیا ہے اور ہندوستان کی گورنمنٹ نے اس سے پہلے بھی اس کو منع کیا ہے. ہو سکتا ہے کچھ عناصر اس کو پلے کر رہے ہوں، اس کو یہ رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی ہم لوگوں کو ملحوظ نظر رکھنی چاہیے کہ ایک مسئلہ کشمیر ہے اور کشمیر کے نوجوان موجودہ حالات سے بالکل غیر مطمئن ہیں، اور کسی طرف سے، حکومت ہند کی طرف سے یا ریاستی حکومت کی طرف سے، کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی ہے جس سے یہاں کے نوجوانوں کو یہ احساس ہو کہ کشمیر کے مسئلے کے حل کی جانب کوئی پیش رفت ہو رہی. تو جب لوگوں کو اس طرح اگنور کیا جائے، انڈیفرنٹ رہا جائے ایک مسئلے سے، تو ہوتا یہ ہے کہ مرتا کیا نہ کرتا، پھر کچھ نوجوان ایسا ہو سکتا ہے کہ انتہا پسندی کی طرف مائل ہو جائیں اور یہ ہو سکتا ہے یہ کلیم انہی کی طرف سے آیا ہو.
آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم سینئر صحافی خالد فاروقی کی طرف جاتے ہیں، یہ یورپ میں ہوتے ہیں. خالد فاروقی، ہم جانتے ہیں کہ شام کے اندر کی جو صورتحال ہے اس کے نتیجے میں داعش کافی بکھری ہوئی ہے. آپ نے کیا دیکھا کہ داعش نے کہاں کہاں ٹھکانے پائے ہیں؟ کیونکہ آج کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق کشمیر میں بھی انہوں نے ٹھکانہ پایا ہے. جی،
بات یہ ہے کہ مختلف نامہ نگار، مختلف حکومتیں کسی کو بھی داعش کہہ دیتی ہیں. ظاہر ہے کہ یہ ایک آئیڈیالوجی جو انتہا پسندی کی ہے، اس میں مختلف گروپ ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں، اور اگر کسی کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ کسی کو القاعدہ کہہ دیا جائے، کسی کو طالبان کہہ دیا جائے، کسی کو داعش کہہ دیا جائے، کیونکہ یہ تمام گروپ ایک دوسرے سے اس قدر قریب ہیں، اگر وہ اسٹرکچر کے حساب سے نہ بھی قریب ہوں لیکن آئیڈیالوجی کے لحاظ سے وہ بہت قریب ہیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی لشکر طیبہ ہے، جماعت الدعویٰ ہے، طالبان ہے، القاعدہ ہے اور دیگر جو تنظیمیں ہیں. کسی وقت بھی کسی کو کچھ کہہ دیا جاتا ہے. جو کشمیر کی جہاں تک بات ہے کہ وہاں داعش موجود ہے، اگر کچھ لوگ، ایک اسپلنٹر گروپ اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ وہ داعش سے تعلق رکھتا ہے، یا انہوں نے کوئی پرچم بنا لیا داعش کا، اور تین چار لوگ جو آئسولیٹڈ ہوتے ہیں انہوں نے کوئی کاروائی کر دی، تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں داعش موجود ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کشمیر میں، خاص طور پہ مقبوضہ کشمیر میں اس قسم کی صورتحال ہے. گو کہ شدت پسندی ہے اور شدت پسندی بڑھ رہی ہے، لیکن ان کو پہلے بھی جو ہندوستان مخالف لوگ تھے وہاں، ان کو القاعدہ کا پر الزام لگتا رہا ہے، اور کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ بھی کیا ہو کہ ان کا القاعدہ سے تعلق ہے، لیکن ایسی کوئی یقینی صورتحال نہیں ہے کہ یقینی طور پہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ داعش بحیثیت ایک تنظیم کشمیر میں موجود ہے.
خالد فاروقی، آپ بتائیے آپ کی کیا اطلاعات ہیں؟ آپ کو نظر آتا ہے کہ شام میں جنگ اب ختم ہونے کی طرف جا رہی ہے؟ کیونکہ آج پہلا دن ہے کہ جنگ بندی وہاں ہوئی ہے، تقریباً 500 لوگ کہا جا رہا ہے پچھلے 10 دنوں میں ہلاک ہو گئے ہیں شام میں. تو اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں صورتحال، اور اس میں روس کا کیا کردار دیکھتے ہیں؟
روس کا یقینی طور پر کردار ہے اس میں، لیکن مغربی طاقتوں کا بھی جو کچھ غوطہ میں ہوا ہے اور اس کے بعد جس طرح کا دنیا میں احتجاج آیا ہے اور جس طرح کے امیجز آئے ہیں وہاں سے, اور جو انتہائی تشویشناک صورتحال سامنے آ رہی ہے, تو مغربی طاقتوں نے بھی جن لوگوں کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں ان سے تھوڑا سا ہاتھ کھینچا ہے, اور روس نے بھی بہرحال فی الوقت جو ہے وہ ریسٹرین دکھایا ہے. اور یہ جو شام کی اس کو تقویت ظاہر ہے باہر سے مل رہی ہے اندر سے, کیونکہ ان کے اپنے اپنے سپورٹرز ہیں جو ان کو ہتھیار سپلائی کر رہے ہیں یا تقویت دے رہے ہیں, اور دونوں جو ہیں وہ بہت ڈگ ان پوزیشن پر ہیں. دونوں جو اینٹی اسد فورسز اور پرو اسد فورسز دونوں اپنی اپنی جگہ پر اپنی پوزیشن پر بہت زیادہ اٹل ہیں, لیکن فی الوقت بہرحال ایسا نظر آتا ہے کہ تھوڑے دن یہ ٹروس کرے گا پریویل, لیکن پھر واپس جو ہے وہ سچویشن اسی جگہ پر آ جائے گی, کیونکہ باہر بیٹھی بھی جو اپوزیشن ہے شام کی وہ کسی طریقے سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اسد کو, اور اسد جو ہیں وہ شام کی اپوزیشن کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن کیونکہ بیرونی پریشر اس وقت اتنا زیادہ ہے اور پبلک پریشر اتنا زیادہ ہے کہ دونوں جو امریکہ کے اتحادی ہیں اور جو روس کے اتحادی ہیں انہوں نے فی الوقت بہرحال دباؤ میں آ کر ایک سیز فائر کیا ہے.
ڈاکٹر شوکت آپ بتائیے کہ جب تک شام میں جنگ رہے گی, اور ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک جگہ ہے جہاں سے داعش نکل کے ساری دنیا میں پھیل گئے ہیں, آپ اس خطرے کو کس حد تک دیکھتے ہیں؟ کیونکہ کمپیوٹرز کا بھی دور ہے اور لوگ انٹرنیٹ پر جا کر البغدادی پر جو ہیں وہ ایمان لا سکتے ہیں, تو اس خطرے کو اس وقت آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟
اصل میں کچھ دیرینے مسئلے ہیں, میں پھر وہی بات کہوں گا, فلسطین ہے, کشمیر ہے, یا خود ہندوستان میں مسلمانوں کو جس طرح ہراساں کیا جا رہا ہے, اس سے ہوتا یہ ہے کہ جب لوگوں کے مسائل کا حل نہ ہو پھر وہ ایسی آئیڈیالوجیز کی طرف مائل ہو سکتے ہیں جو انتہا پسندی کی آئیڈیالوجی ہو, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بڑے پیمانے پر اس آئیڈیالوجی کو دنیا بھر میں کوئی پذیرائی حاصل ہو رہی. بہت سارے ممالک میں آزادی کی تحریکیں بہت پہلے سے چل رہی, فلسطین کا جب مسئلہ ہوا اس وقت داعش کا کوئی وجود نہیں تھا, یا کشمیر کا مسئلہ جب وجود میں آیا اس وقت داعش کا کوئی وجود نہیں تھا. کچھ ممالک کو ایک بہانہ مل گیا ہے کہ ان کے خلاف جو مزاحمت ہے اس کو داعش کا نام دے کر بدنام کر کے پھر اس کو دبایا جائے اور ان مظالم پر پردہ ڈالا جائے جو وہ نہتے عوام پر کر رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی زیادہ امکان اس بات کا ہے, گرچہ بہت ساری طاقتیں اس میں انٹرسٹڈ ہیں کہ جو بھی ان کا دشمن ہے اس کو داعش کا لیبل لگا کے بدنام کر کے جو بھی چاہے ان کے ساتھ کر لیں, یہ ایک اپروچ.
اچھا, ہم پروگرام کو یہیں ختم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے کشمیر یونیورسٹی میں پروفیسر ڈاکٹر شیخ شوکت حسین جو سری نگر میں ہوتے ہیں, اور برسلز سے تھے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار خالد فاروقی. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس پروگرام کے انجینئر تھے میشا ڈوبنسکی, پروڈیوسر اسفر امام. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.